الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. گزشتہ ہفتے سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت کی تفسیر ہم نے شروع کی تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس آیت میں دو چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے، عبادت اور استعانت. عبادت کے بارے میں تفصیل سے پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا کہ لفظ عبادت کی لغوی تعریف کیا ہے، اور اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، اور عبادت کی کتنی قسمیں ہیں. آج کے درس میں انشاءاللہ استعانت کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ جو نحوی ترکیب لفظ ایاک نعبد میں تھی، وہی یہاں پر بھی ہے ایاک نستعین میں بھی. آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایاک نعبد میں حصر ہے، اور اس حصر نے، اور یہاں پر حصر کے ساتھ ایک ضمیر بھی ہے. ضمیر اور حصر، ان دونوں نے یہاں پر ایک وہ مفہوم پیدا کر دیا جو کہ عام عربی الفاظ میں موجود نہیں ہوتا. وہی چیز یہاں پر بھی موجود ہے. وہاں تھا ایاک نعبد اور یہاں ہے وایاک نستعین. لفظی ترجمہ آپ نے وہاں یہ کیا تھا کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف، اور کہیے صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ اقرار تھا. ابن آدم نے اللہ تعالی سے یہ اقرار کیا، تمام لوگوں نے، اور اس سے پہلے یہی اقرار عالم ارواح میں ہو چکا ہے، جب اللہ تعالی نے کہا سب سے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے اقرار ربوبیت اور اقرار الوہیت وہاں پہ اقرار کیا تھا کہ بلا شہدنا، ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے. تو توحید خالص کا اقرار عالم ارواح میں ہو چکا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جتنا غصہ شرک پہ آتا ہے اتنا غصہ کسی اور چیز پہ نہیں آتا، کہ یہ نمک حرامی ہے، اور نمک حرامی کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. یہ رزق تو اس کا کھایا جائے، اور تمام نعمتیں اس کی طرف سے جو ملی ہوں ان سے استفادہ کیا جائے، اس کی دنیا میں رہا جائے اور اس کی دی ہوئی عزت اور اس کی دی ہوئی زندگی اور اس کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو استعمال کیا جائے، اور پھر اس کی ذات یا صفات میں کسی مخلوق کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے، اور اسی وجہ سے شرک جو ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے، اور اس کائنات کا سب سے بڑا جرم وہ شرک اکبر ہے، اور وہ شرک ہے جس کے بارے میں کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، جو نصیحت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور اے اللہ ہم صرف اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ استعانہ یہ استفعال کے باب سے ہے، طلب مساعدہ مدد طلب کرنا، اور استعانہ یہ اصل میں عون سے ہے، عین واو اور نون، اور عون مدد کو کہتے ہیں، اور اسی سے تعاون ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا اس کو تعاون کہتے ہیں، جس کے بارے میں سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، لیکن برے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، اور اسی سے ہے لفظ عوان، درمیانی عمر اور درمیانی چیز اور درمیانی شے۔ سورہ بقرہ میں جب گائے کا قصہ بیان ہوا تو وہاں پر لفظ ہے عوان بین ذلک، درمیانی عمر والی گائے۔ عون یہ کہتے ہیں مدد کو، اور معین وہ ہوتا ہے کہ جو مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے المعین، مدد کرنے والا۔ تو ایک ہے استعانہ اور ایک ہے استغاثہ، تو استعانہ اور استغاثہ اس میں فرق یہ ہے کہ استعانہ وہ مدد ہے کہ جو مطلق طلب کی جاتی ہے، اور مدد طلب کرنے والا خواہ وہ کسی بھی حال میں ہو وہ مدد طلب کرتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو استغاثہ ہے، استغاثہ اور اغاثہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص مدد طلب کرتا ہے جو تکلیف میں ہو، اور جو سخت اور مشکل وقت میں ہو یا اس پہ کوئی مشکل پڑی ہوئی ہو، اس حال میں جب وہ مدد طلب کرے گا تو اسے استعانہ نہیں کہا جائے گا، اسے استغاثہ کہا جائے گا۔ اور غوث مدد کو بھی کہتے ہیں، اور مدد کرنے والے کو بھی غوث کہتے ہیں۔ تو غاثہ یغیث غوثاً، وہ کہ جو مدد کرے، اور مطلق مدد کو بھی غوث یا استغاثہ کہتے ہیں۔ استغاثہ استفعال اسی طریقے پہ ہے جس طریقے پہ استعانہ ہے، مدد طلب کرنا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ان دونوں میں فرق ہے جو کہ آپ اس سے پہلے جان چکے ہیں۔ تو معین یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے المعین۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے جو نام ممکن ہے اور جو ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جائے، تو وہ کیا ہے؟ الغوث، کہ مدد کرنے والا صرف وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ، جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہم نے سمجھی ہیں، ان میں ایک صفت یہ ہے کہ جب کسی پہ مشکل پڑتی ہے تو اس وقت وہ اللہ کو پکارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ اس کی مدد کرے، اللہ کے سوا کوئی اور نہ تو معین ہے اور نہ ہی کوئی کیا ہے، غوث ہے۔ تو غوث اعظم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی اور غوث اعظم نہیں ہے۔ غوث کے معنی مدد کرنے والا، مخلوق کسی کی مدد نہیں کر سکتی، زندے کسی کی مدد نہیں کر سکتے، تو جو مر جائے وہ مرنے کے بعد کسی کی کیا مدد کرے گا۔ اسی طریقے پہ اعظم، اعظم کے معنی ہے وہ جو سب سے زیادہ عظیم ہو، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ایک نام ہے اعظم۔ تو اگر مخلوق کے لیے یہ کہا جائے گا کہ کوئی فلاں شخص غوث اعظم ہے، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے، شرک اکبر ہے، جو کہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اسی طریقے پہ اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان میں ایک نام ہے المعطی، عطا سے ہے، دینے والا، دینے والا، بخشنے والا، وہ ہے المعطی۔ اور اس لفظ المعطی جو کہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے. اس کا ترجمہ ہوتا ہے فارسی اور اردو میں داتا. داتا وہ جو کہ دے. تو اللہ کے سوا کسی مخلوق کے لیے یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ فلاں شخص یا فلاں ہستی وہ داتا ہے. داتا کون ہے؟ ایک اللہ. تو اللہ کے سوا کسی اور کو اگر آپ کہیں گے کہ داتا گنج بخش تو یہ شرک ہو جائے گا. اللہ کے سوا کوئی اور دینے والا نہیں ہے. جو مر گئے یا جو زندہ ہیں سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں. نبی بھی اللہ کے محتاج اور ولی بھی اللہ کے محتاج اور شہید بھی اللہ کے محتاج. یہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے اور کھڑے ہوتے ہیں اور ساری مخلوق اللہ کے سامنے ہیج ہے. سب نے اس بات کا اقرار کیا آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ علیہ السلام تک کہ انت الغنی ونحن الفقراء. اے ہمارے داتا اور اے ہمارے غوث اعظم تو غنی ہے, تو غنی بادشاہ ہے. عام زبان میں کہتے ہیں کہ اللہ غنی بادشاہ ہے. تو انت الغنی, اے اللہ تو ہی غنی ہے اور ونحن الفقراء اور ہم جتنے ہیں ہم سب کے سب تیرے در کے منگتے ہیں اور تیرے در کے سوالی ہیں اور تیرے در کے بھکاری ہیں اور تجھ ہی سے ہم مانگنے والے ہیں. تو جب اس عقیدے کے ساتھ آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے. ترمذی کے ایک حدیث میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ حیا آتی ہے اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ستر پوشی کرنے والا ہے. تو وہ اس کو حیا آتی ہے اس بات سے کہ بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ ان دونوں ہاتھوں کو خالی لوٹا دے. اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے. اب مانگنے کا طریقہ ہے, دعا کے جو آداب ہیں اور دعا کی جو شرائط ہیں یہ مستقل ایک الگ مسئلہ ہے. کسی اور موقع پہ ہم پڑھیں گے کہ دعا قرآن و سنت کی اصطلاح میں دعا کسے کہتے ہیں. یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے. تو قرآن نے جو طریقے ہمیں بتائے ہیں مانگنے والوں کی, جو مثالیں قرآن نے دی ہیں وہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ لوگ جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اپنی عاجزی کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو اس شخص کی پیش کی ہوئی عاجزی اور انکساری پہ رحم آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ اور اس کی دعا کو اور اس کی طلب کو قبول کر لے, جس طریقے پہ زکریہ اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی تھی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, اے اللہ ہم صرف اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور مدد مانگنا یہ ہے پکار. جب کسی شخص کو آپ بلاتے ہیں یا اس سے کچھ چیز طلب کرتے ہیں تو لازمی طور پہ اس کو پکارا جاتا ہے. یہ پکار شریعت کی اصطلاح میں اس پکار کو دعا کہتے ہیں. جب کسی شخص کو عقیدے کے ساتھ, اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے, جب آپ پکاریں گے تو التجا اور انکساری کے انداز میں پکاریں گے, اس کو شریعت نے دعا کا نام دیا ہے. دعا کہتے ہیں پکار کو. اور یہ دعا بھی عبادت ہے, جس طریقے پہ ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا اور اس سے پہلے کہ ترمذی کی ایک صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء هو العبادة, کہ دعا بھی عبادت ہے. اور قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وسیلے اور توسل کے مسائل کو جب ہم پڑھیں گے, ایک مخصوص درس کی نشست بہت جلد ہوگی جس میں دعا اور وسیلہ ان دونوں کو تفصیل سے پڑھا جائے گا, تو اس کی مزید تفصیل وہاں آپ کو ہم بتائیں گے. لیکن فی الوقت یہ آیت جب آئی اس کو سمجھ لیجئے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, یہ 186 نمبر کی آیت ہے دوسرے سپارے کی سورہ بقرہ. اس میں لفظ ہے سأل. قرآن پاک میں یہ پوچھنے کا ایک انداز ہے, اور پوچھنے کو اردو میں بھی کہتے ہیں کسی سے سوال کرنا. مثلا آپ کہتے ہیں کہ فلاں عالم سے آپ دینی سوال پوچھئے, یعنی کوئی مسئلہ اگر آپ کو درپیش ہے اس کے بارے میں وضاحت طلب کیجئے, یعنی سوال, اس کو ہم سوال کہتے ہیں, پوچھنا. اور عربی زبان میں ظاہر ہے جو لوگ ہمارے جمعے کے درس میں عربی زبان کی کلاس میں حاضری دیتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، انہوں نے پڑھا بھی ہے کہ مضارع اور ماضی اور یہ چیزیں، تو وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک ہے ماضی اور ایک ہے مضارع. ماضی کا صیغہ وہ ہے جو گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں کچھ کہے، اور مضارع میم ضاد الف ر عین، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز، وہ لفظ، وہ صیغہ جو موجودہ زمانہ یا آنے والے زمانے کے بارے میں کچھ کہے یا بتائے. لوگ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور پوچھتے تھے، تو قرآن ان کے پوچھنے کے اس انداز کو ذکر کرتا ہے، یسألونک کا صیغہ استعمال کرتا ہے، یسألونک. تو یسألونک عن الیتامى، یسألونک عن ذی القرنین، یسألونک عن المحیط، یسألونک عن الاہلہ، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الشہر الحرام، یسألونک عن الجبال. یہ تمام وہ الفاظ ہیں جو قرآن مختلف صورتوں میں نقل کرتا ہے کہ یہ لوگ یسألونک آپ کے پاس آ کر آپ سے پوچھتے ہیں. یہی مادہ ہے سأل یسألو، سأل ماضی اور یسأل حال اور مستقبل، کوئی فرق نہیں ہے. تو یہاں سورہ بقرہ میں بجائے اس صیغے کے اللہ نے جو صیغہ استعمال کیا ہے وہ ماضی کا ہے، سأل. وإذا سألک، اور جب کوئی شخص آ کر پوچھے، کا اے پیغمبر تجھ سے، تو وہی چیز ہے جو دوسرے مقامات پہ یسألونک کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے. اس کو یسألونک سأل ایک ہی بات ہے، اور یسألونک لفظ قرآن میں جہاں بھی آپ پڑھیں اور جہاں بھی آپ کو ملے، یسألونک کے بعد ایک لفظ آپ کو ضرور ملے گا، وہ ہے قل. قل یسألونک عن کذا کذا کذا، یعنی یہ لوگ آ کے پیغمبر تجھ سے پوچھتے ہیں فلاں چیز کے بارے میں، فلاں چیز کے بارے میں، فلاں چیز کے بارے میں، قل تو تم ان سے کہہ دو. اور جتنے سوال قرآن میں پیغمبر سے کیے گئے ہیں ان میں سب کے سب اشیاء اور چیزوں کے بارے میں کیے گئے ہیں، اللہ کے بارے میں کسی نے نہیں پوچھا، اللہ کی ذات کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں کسی نے نہیں پوچھا. یہ پوچھتے رہے کہ ہم پیسے کیسے خرچ کریں، یسألونک ماذا ينفقون، اور جب یہ پوچھا کہ یہ چاند ہم دیکھتے ہیں اس کا کیا مسئلہ ہے، یسألونک عن الشہر الحرام، یسألونک عن الاہلہ، اس کے بعد فرمایا قل ہی مواقیت للناس. پھر جب یہ لوگ آئے عورتوں کو جو ہر مہینے ایک مخصوص حالت سے دو چار ہونا پڑتا ہے، یسألونک عن المحیض، یہ لوگ آ کے پیغمبر تجھ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہوا اذا، تو اس کا اعلان کر دو، بتا دو کہ وہ مسئلہ اس طریقے پر ہے. جہاں جہاں لوگوں نے آ کر آپ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ اے پیغمبر تم ان سے کہہ دو، ان کو بتا دو، ان کو سمجھا دو. لیکن جب لوگوں نے اللہ کے بارے میں پوچھا، ایک ہی مرتبہ پوچھا، آئے اور پوچھا کہ اللہ تعالی قریب ہے یا بعید ہے، اگر قریب ہے تو پھر ہم چپکے چپکے اسے پکاریں، اور اگر دور ہے تو پھر ہم زور زور سے اس کو آواز دیں اور اس کو پکاریں. لوگ آئے اور آ کر انہوں نے اللہ تعالی کے بارے میں پیغمبر سے پوچھا. اب جو قرآن کا ایک عام انداز ہے جس پہ پورے قرآن میں آپ جائیے، آپ کو یہی انداز ہر صورت میں ملے گا جہاں لفظ یسألونک آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ پیغمبر سے کہلواتا ہے کہ تم کہہ دو، یعنی آپ کہہ دیجئے. لیکن جب لوگوں نے اللہ کے بارے میں پوچھا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میں اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان کسی وسیلے یا کسی واسطے کو لے آؤں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے، یہ بڑے نقطے کی بات ہے، اس کو سمجھ لیجئے، کوئی آدمی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا. یہ وسیلے وسیلے کا چکر، یہ چکر ہے مولویوں کے یا دکاندار قسم کے لوگوں کے، اس میں کسی لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں آپ کو یوں سمجھ لیجئے کہ ہوتا ہے نا کہ وہ دودھ کو پھر وہ اس سے دہی بناتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے لسی بنتی ہے، پھر مکھن نکلتا ہے، میں تیار مکھن نکال کے آپ کو دے رہا ہوں. کوئی آدمی آپ کا عقیدہ خراب نہیں کر سکے گا. یہ بات آپ سمجھ لیجئے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور ہر شخص سے یہ کہیے، اور وہ اپنے کسی فرقے کا بڑا عالم و مولوی ہو یا کوئی اور شخص، اس سے کہیے کہ قرآن پاک میں جہاں پر بھی رسول سے کسی بات کے بارے میں دریافت کیا گیا ہے علیہ الصلاۃ والسلام اللہ نے کہلوایا ہے کہ تم کہو، لیکن جب اللہ کا نمبر آیا اللہ کے بارے میں پوچھا، اللہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ تم میرے اور میرے بندوں کے بیچ میں آ جاؤ تاکہ لوگ تمہیں کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہ کریں، لوگ یہ کہیں گے کہ چونکہ ہم نبیوں کے وارث ہیں پہلے یہاں سے ہو کے جائیے، پہلے ہمیں خوش کرو، اللہ سے تم کیسے مل سکتے ہو، اللہ تعالیٰ بڑا بادشاہ ہے، تم تو گناہگار ہو، اللہ سے ملنا بڑا مشکل ہے، دنیا میں جب تم کسی بڑے آدمی سے ملنے جاتے ہو تو کیا تم اس سے ڈائریکٹ مل لیتے ہو؟ نہیں، پہلے آپ چپڑاسی کو خوش کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے سیکٹری کو خوش کرتے ہیں، اور نہ جانے کتنے مرحلوں سے گزرنے کے بعد آپ کو وہ صاحب بہادر جو ہے وقت دیتے ہیں کہ فلاں دن فلاں وقت آئیے تو میں ملوں گا۔ تو یہ دکاندار قسم کے لوگ اور یہ دوسرے لوگ، یہ عام لوگوں کا ذہن بگاڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ جو وسیلے کے قائل نہیں ہیں، جو وسیلوں کو نہیں مانتے، ان سے تم کہو کہ کیا اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے سے وزیر سے بھی گیا گزرا ہے؟ تم کسی وزیر اور کسی بڑے آدمی سے بغیر واسطے کے نہیں مل سکتے، تو کیا اللہ تعالیٰ سے یوں ہی مل لو گے؟ اللہ سے تم نہیں مل سکتے، پہلے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں چپڑاسی معاذ اللہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یا اور جو رکھے ہوئے ہیں ان کو خوش کرو، اس کے بعد اللہ سے ملو۔ تو ان سے آپ یہ کہیے کہ قرآن پاک کامیاب تعاقب کرتا ہے غلط قسم کے لوگوں کا، اور جو تعاقب قرآن پاک کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں نے پوچھا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب اے پیغمبر تجھ سے یہ لوگ میرے بارے میں پوچھتے ہیں، عنی اس کے بعد لفظ یہ ہونا چاہیے تھا کہ قُلْ فَإِنِّي قَرِيب، کہہ دو میں قریب ہوں، یہاں لفظ قُلْ نہیں ہے، اللہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ تم اے پیغمبر تم بھی درمیان میں آؤ، بلکہ جب بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو اب آپ جواب مت دیجئے، میں خود جواب دیتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ انی قریب، میں بہت قریب ہوں، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، واسطے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سیڑھی ویڑھی کی ضرورت نہیں ہے، بغیر سیڑھی کے اللہ تعالیٰ خواہ عرش پہ ہو، ساتویں آسمان پہ ہو، جہاں بھی ہو وہ اپنے بندے کی پکار سنتا ہے۔ اور پھر اگر اس عقیدے کو مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ بغیر دوسروں کی سفارش کے نہیں سنتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو الوہیت ہے اور جو ربوبیت ہے اس میں فرق آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی دوسروں کی طرح اپنے کچھ وہ رکھے ہوئے ہیں جن کو کچھ اور کہتے ہیں، نام میں نہیں لوں گا، جس سے کھایا جاتا ہے کھانا وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی معاذ اللہ اپنے وہ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، پاک ہے، مقدس ہے، اس کی تقدیس بہت بلند ہے ان شرکوں سے جو شرک مخلوق کرتی ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میں بہت قریب ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ اے پیغمبر تم ان سے کہو کہ میں قریب ہوں، میں خود بولتا ہوں، میں خود جواب دیتا ہوں، بندوں سے میں مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ میرے بندوں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست مجھے پکارو، اور جب مجھے پکارو گے اخلاص کے ساتھ تو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ انی قریب اجیب دعوت الداعی، جب پکارنے والا پکارتا ہے تو اس کی پکار کو میں سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں چاہیے کہ صرف مجھی کو پکارا کریں، صرف مجھی کو پکارا کریں، میرا نام ہی لیا کریں، کسی اور کا نام نہ لیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو یہی طریقہ سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی برکت سے مانگو۔ جو وسیلے کی جائز قسمیں ہیں ان میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، اسماء و صفات، جو صفاتی نام ہیں، ان کو آدمی بنیاد اور موضوع بنا کے اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ طریقہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو سکھایا۔ یہ تو سورہ بقرہ میں تھا. سورہ المؤمن میں آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ قال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے اور یہ کہا ہے ادعونی. یہاں پر بھی اللہ نے یہ فرمایا, یہ نہیں فرمایا کہ قل ربکم, ان سے کہہ دو کہ تمہارا رب یہ کہتا, نہیں فرمایا قال ربکم, تمہارے رب نے یہ کہا ہے, یہ فیصلہ کیا ہے, ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری پکاریں سنوں گا اور جواب دوں گا, قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, اور جو لوگ تکبر کرتے ہوئے مجھے نہیں پکارتے کسی اور کو پکارتے ہیں, سیدخلون جہنم داخرین, ان کو میں ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں وہ لوگ داخل ہوں گے, وہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے کسی اور کو پکارتے ہیں, اللہ سے نہیں مانگتے کسی اور سے مانگتے ہیں, یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پکاریں اللہ سنتا نہیں, اور دوسروں کو اللہ کے سامنے اس لیے سفارشی بناتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری سنتا نہیں اور ان کی رد کرتا نہیں. یہ بھی شرک کرنے والوں نے اور انسانی شیطانوں نے لوگوں کے ذہن میں اس بات کو بٹھایا کہ تم لوگ چونکہ گناہگار ہو اس لیے تمہاری اللہ نہیں سنتا. تو جو اللہ والے ہیں اولیاء اللہ, ان کا وسیلہ پیش کرو تو تب. تو اس طریقے پہ اللہ نے اس بات کی ترجید کی سورہ بقرہ میں اور سورہ غافر میں کہ انی قریب اور استجب لکم, اور سورہ قاف میں ارشاد فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, میں بندوں کے کتنے قریب ہوں, جتنی گردن میں جو ایک شاہ رگ ہوتی ہے, جو رگ جاں ہیں, وہ کتنے قریب ہے تمہارے, میں اس سے بھی کہیں زیادہ تم لوگوں کے قریب ہوں. اقرب, قریب نہیں کہا یہاں, قریب اور اقرب میں فرق ہے. قریب کہتے ہیں قریب کو, اور اقرب کہتے ہیں جو قربت کی سب سے آخری حد ہے. یہ تفضیل کا صیغہ ہے, عربی زبان میں تفضیل کا صیغہ استعمال ہوتا ہے آخری حد کے لیے, اس کے بعد عربی زبان میں کوئی اور لفظ نہیں ہوتا. اقرب, میں اتنا قریب ہوں کہ اس سے زیادہ قربت ممکن ہی نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو ہستی اتنے قریب ہے آپ کے کہ اس سے زیادہ قربت ممکن ہی نہیں ہے کسی کے لیے, اس کو آپ چھوڑ رہے ہیں اور اس کو آپ نے چھوڑا ہوا ہے, اور اس کے مقابلے میں ان کو آپ پکارتے ہیں جو آپ کی پکاریں سن نہیں سکتے, نہیں سن سکتے, اور اگر سن بھی لیں تو ان کو پورا نہیں کر سکتے, جس کا ذکر قرآن پاک مختلف مقامات پہ کرتا ہے. استعانہ سے بات چلی تھی, مدد, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارنا اور کسی اور سے مدد کرنا, مدد حاصل کرنا اور کسی اور سے مدد مانگنا, یہ شرک ہے, اس لیے کہ عبادت ہے, اور عبادت غیر اللہ جو ہے یہ شرک ہے. اب جو استعانہ ہے, کسی سے مدد مانگنا, اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو مدد اس عقیدے کے ساتھ مانگی جائے کہ جس سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ کسی بھی شخص کی کسی بھی مشکل کو حل کرنے پہ قادر ہے, اور وہ صاحب تصرف ہے, اور اس کو کائنات میں تصرف کا حق حاصل ہے, اور وہ ہر کسی کی پکار سنتا ہے, اور ہر ایک کی بولی وہ سمجھتا ہے. اس عقیدے کے ساتھ مدد صرف اللہ تعالی ہی سے مانگی جائے گی, اس لیے کہ اللہ کے سوا مخلوق میں کوئی اور ایسی ہستی نہیں ہے جو پکاریں اور فریادیں اور آوازیں اور دعائیں ان کو سب کو سنے اور سب کو سمجھے. پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتایا کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہستی ایسی ہے جو ایک ہی وقت میں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کی آواز کو سن سکے. پھر یہ پکارنے والے اپنی اپنی بولی میں پکارتے ہیں, تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہستی ایسی ہے جو سب کی زبانیں جانتی ہو؟ پھر اللہ کے سوا کوئی اور ہستی ایسی ہے جس پہ موت نہ طاری ہوئی ہو؟ اللہ ہی وہ ہے، وہ ہستی ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا قائم ہے، اور جب دنیا نہیں تھی، جب دنیا نہیں رہے گی، تب بھی اللہ کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ کا وجود اور اللہ تھا، کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی اللہ تعالی رہے گا۔ تو اللہ تعالی کی ذات ہی وہ ہے جو بیک وقت، ایک وقت میں تمام دنیا کے انسانوں کی پکاریں سن سکتی ہے، کیونکہ حدیث قدسی میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، یا عبادی، اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو جاؤ، اور یہ حدیث آپ مسجد تعاون کے درس ریاض الصالحین میں غالباً پڑھ چکے ہیں آپ، اور ہمارے گزشتہ دروس میں یہاں بھی یہ حدیث بیان ہو چکی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم سارے کے سارے اگر ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور سب اپنے اپنے مسائل میرے سامنے پیش کرو، اور جس آدمی کو جو طلب ہو سب میں دے دوں، پوری دنیا کے انسان سب کے سب، آدم کی اولاد جتنی بھی ہے ساری جمع ہو جائے، جو کچھ جس نے مانگنا ہے مانگے، اللہ فرماتا ہے سب کو میں وہ دے دوں جو اس نے مانگا ہو، اس کے بعد بھی میرے خزانے میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی جتنی ایک چڑیا سمندر میں سے جو پانی اپنی چونچ میں لیتی ہے، اتنی کمی بھی میرے خزانے میں واقع نہیں ہوتی۔ اب آپ بتائیے کہ کیا اللہ کے سوا پیغمبر، ولی، شہید، مرا ہوا ہو، زندہ ہو، کیا کسی میں یہ طاقت ہے کہ وہ ساری دنیا کی زبانیں جانے؟ ہم تو اس آدمی کو بڑا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا بڑا آدمی ہے اور بہت صاحب علم ہے جس کو دنیا کی 6-7 زبانیں آتی ہیں، لیکن دنیا میں 6-7 زبانیں نہیں ہیں، سینکڑوں زبانیں ہیں۔ تو کوئی آدمی زندہ بھی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھے دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کی بولیاں آتی ہیں۔ افریقہ کے جو جنگلات میں لوگ رہتے ہیں ان کی بولی کون سیکھے گا؟ کسی کو نہیں آتی۔ خود ہندوستان کے اندر سینکڑوں بولیاں ہیں، سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، اگر ہزاروں نہیں ہیں سینکڑوں تو ہوں گی۔ اسی طریقے پہ کتنی بولیاں ہیں، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے سب زبانیں آتی ہیں۔ جب سب زبانیں نہیں آتی تو لوگ تو اپنی اپنی زبان میں مسئلہ پیش کرتے ہیں، اللہ کے سوا کون سمجھے گا؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ پھر بھی لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اور عقل کو استعمال نہیں کرتے، اور اس لیے عقل استعمال نہیں ہوتی، فرمایا سلف صالحین نے کہ جب آدمی شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مشرک سے اس کی عقل چھین لیتا ہے۔ سلف صالحین کا یہ قول کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب آدمی شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ مشرک سے اس کی عقل سلب کر لیتا ہے، عقل چھین لیتا ہے۔ اس لیے اگر وہ صاحب عقل ہو تو اپنی طرح کی کمزور مخلوق کو پکارے، اگر عقل والا ہو تو کیا وہ ان کو پکارے جو نفع نقصان، اپنی ذات کو نفع نقصان نہیں دے سکتے، کسی اور کو کیا دیں گے؟ سورہ اعراف میں 9 سپارے میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی ایک جملہ کہلوایا ہے، اور یہ کہا کہ قل، اس بات کا اعلان کر دو، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، آیت نمبر 188 ہے یہ 9 سپارے کی۔ اعلان کر دو پیغمبر اس بات کا کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اس بات کا اعلان کر دو کہ میں اپنی ذات کو بھی نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ قرآن کی آیت ہے، 188 نمبر ہے، 9 سپارہ ہے، سورت کا نام ہے اعراف، ترجمہ جا کے اپنے اپنے گھروں میں دیکھ لیجئے گا صحیح کیا ہے میں نے یا غلط کیا ہے۔ پیغمبر سے اللہ یہ کہلواتا ہے کہ تم کہہ دو اے پیغمبر کہ میں اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں دے سکتا زندگی میں. تو جو ہستی زندگی میں اپنے لیے نفع نقصان کا اختیار نہ رکھتی ہو وہ مرنے کے بعد کیا کسی کو نفع نقصان دے سکتی ہے؟ کون ہے یہ؟ یہ وہ ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی شان کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. جب اس کی زبان مقدس کا ذکر آیا اللہ تعالیٰ نے زبان کو پاک کیا یہ کہہ کر محمد کی زبان کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, کہ یہ وہ زبان ہے جو زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا. اور جب ان کی آنکھوں کا ذکر آیا اور دل کا ذکر آیا تو اللہ نے اس کا بھی تزکیہ کیا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ, یہ وہ قلب ہے اور یہ وہ آنکھیں ہیں کہ جو آنکھیں سوائے حق کے نہ کچھ دیکھتی ہیں نہ کچھ سوچتی ہیں. یہ وہ ہستی ہے جس کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم تیرے ذکر کو بلند کرتے ہیں. اب جس کے ذکر کو اللہ بلند کرے اس کے ذکر کے بارے میں اگر کوئی یہ سوچے کہ اس ذکر کو ہم نیچا دکھائیں معاذ اللہ تو بیوقوفوں کی جنت میں رہتا ہے کہ نہیں؟ اللہ جو کہ خالق ہے اس کائنات کا وہ یہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ذکر مصطفیٰ کو تو ہم نے بلند کیا ہے. اور جس پر درود و سلام کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پہ واجب قرار دیا اور جس پہ درود و سلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اپنے لیے بھی وہ لفظ اللہ نے استعمال کیے جو لفظ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور ایمان والوں کے لیے استعمال کیے ہیں, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, وہ ہستی جس پہ سب درود و سلام پڑھتے ہیں, جس کے نام کا ترجمہ ہی یہ بنتا ہے کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے گی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس طریقے پہ لفظ قرآن زمانوں کی قید سے آزاد, اسی طریقے پہ لفظ محمد زمانوں کی قید سے آزاد, کہ یہ وہ نام ہے کہ اس نام والے کی تعریف زمین پہ بھی ہوتی ہے, آسمانوں پہ بھی ہوتی ہے, اور ماضی میں بھی ہوتی تھی, حال میں بھی ہوتی ہے, اور قیامت تک ہوتی رہے گی جب تک دنیا ہے ان کا ذکر ہوگا. کیونکہ جب تک دنیا قائم ہے اذانیں دی جاتی رہیں گی, اور جب تک اذان ہوگی اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اگر اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو اذان ہی پوری نہیں ہوتی. جب تک لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا نہیں کرے گا. جب زمین پہ اللہ اللہ کہنا بند ہو جائے گا اللہ قیامت کو لے آئے گا, اور جب لوگ سجدہ کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا کرے گا. اور سجدہ اور نماز میں کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ تمام بدنی عبادتیں, مالی عبادتیں, عبادات کی جتنی قسمیں ہیں ساری خاص ہیں ایک اللہ کے لیے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں آپ؟ السلام علیکم ایوہ النبی, نبی پہ یہاں بھی آپ سلام پڑھتے ہیں, گویا کہ نبی کے نام کے بغیر اور نبی پہ درود و سلام کے بغیر اور نبی کے ذکر کے بغیر نہ آپ کا حج قبول ہے, نہ عمرہ قبول ہے, نہ اذان مکمل ہے, نہ نماز مکمل ہے. وہ کہ جس پہ تعریفوں کی حد ختم ہو گئی, جس کے اخلاق کی اللہ نے تعریف کی انک لعلی خلق عظیم, جس کو رحمت عالم بنا کے بھیجا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, جس کی وجہ سے اللہ نے زمین کی قسمیں کھائیں کہ اس شہر کی قسم ہم اس لیے کھاتے ہیں کہ تم اس شہر میں رہتے ہو, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, جس کی زندگی کی قسم اللہ کھائے, زندگی کی قسم, لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی زندگی کی قسم کھاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے یہ کہتا ہے کہ تیرے رب کی قسم, اللہ اپنی قسم بھی ان کی زبان سے کہلوا کے کھاتا ہے, فلا وربک, یہ ہستی ہے اس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ تم کہہ دو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. جب ایسی ہستی جس سے زیادہ قریب اللہ کے مخلوق میں اور کوئی ہے نہیں, گزرا کوئی نہیں, نہ کوئی آئے گا, جو قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کا اکیلا مالک ہے, جو حوض کا مالک ہے, اور جو صاحب وسیلہ ہے, اور جو شفاعت کبرا کے مالک ہیں اور جو اللہ کی قیامت کا دن سب سے اچھی تعریف کریں گے, جس دن تمام نبی اور رسول تک یہ کہیں گے رب سلم رب سلم رب سلم, اس دن سب کے سب آپ کے پاس آئیں گے علیہ الصلاۃ والسلام. جب آپ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو پھر کیا کوئی ولی یا کوئی شہید یا کوئی اور جس کے مزاروں کی طرف زیارت کی نیت سے لوگ جاتے ہیں تو کیا کوئی اور نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کاش کہ لوگوں کو عقل آ جائے, لو کانو یعلمون, کاش کہ لوگ جان لیں. تو مدد کی ایک قسم یہ ہے کہ اس عقیدے کے ساتھ کسی سے مدد مانگی جائے کہ وہ ہماری مشکلیں حل کرنے کے قابل ہے, وہ ہماری پکاریں سنتا ہے. اور مدد کی یہ قسم تھی جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. کسی اور سے اگر آپ مانگیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ شرک ہوگا. مدد کی جو دوسری قسم ہے وہ قسم ہے جو کہ اسباب کے طور پہ دنیا میں خود اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. مثلا اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو بیماری میں وہ کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر یا طبیب سے علاج کرواتا ہے. تو گویا کہ بیماری میں اس نے مدد طلب کی کس سے؟ ڈاکٹر یا طبیب سے. اسی طریقے پہ اگر کہیں آگ لگ جاتی ہے تو پھر آگ بجھانے والا جو محکمہ ہے اس سے مدد طلب کی جاتی ہے. یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا نہیں ہے.